هو الذي ارسل رسوله بالهدى, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کے. اور یہ ہدایت کا پیغام کیا ہے؟ یہ قرآن ہدل للمتقین ہے, ہدل للناس ہے. قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا نا, یہ ہدایت کا سامان اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دے کر بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اہتمام کیا اس کے لیے, آپ خود سوچتے ہیں کبھی؟ اتنے بڑے فرشتوں کو, جو فرشتوں کا سردار ہے, اس کو بھیجا, آسمانوں کے اوپر پہرے لگ گئے اور حفاظتوں کے انتظام ہو گئے اور شیاطین کو مارا جانے لگا, اور یہ پیغام لے لے کے فرشتے اترتے تھے, اور کئی کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہزاروں فرشتے اترے, اور یہ پیغام اللہ نے اپنے پیغمبر جو دنیا کے بیسٹ انسان, نہ کبھی ویسا پیدا ہوا نہ کبھی ہوگا, ان کو دیا کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں. اللہ نے بڑا ہی اہتمام کیا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ یہ انسانیت تک پہنچے. اور یہ ہدایت اتنی ایک بڑی نعمت ہے نا, جس کی ہمیں شاید قدر نہیں ہے, لیکن یہ نعمت ہوگی تو باقی جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ نعمت بنے گی, ادروائز وہ نعمت نہیں ہے, وہ رحمت نہیں ہے, وہ زحمت ہے. یاد رکھے, نعمت ہدایت ہوتی ہے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے, اور اگر نعمت ہدایت نہ ہو تو نہ ان کی تربیت ویسی کر سکیں گے جیسی ہونی چاہیے, نہ وہ اللہ کے فرما بردار بنیں گے, نہ ماں باپ کے بنیں گے, وہ ماں باپ کے لیے صرف آنسو ہی بنیں گے. اسی طرح نعمت ہدایت ہوگی تو ہمارے گھر, ہمارے مال, یہ سب ہمارے لیے ایک نعمت بن جائیں گے, ایک سکون کا سامان بنیں گے. ورنہ گھروں میں جھگڑے اور مال عیاشیوں میں خرچ ہونے لگے اور اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ ہونے لگے. نعمت ہدایت ہے تو یہ زندگی بھی بڑی رحمت ہے, بڑی نعمت ہے. ورنہ ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو یہ زندگی کس میں گزرے گی؟ گناہوں میں, غفلتوں میں, اللہ کی نافرمانیوں میں. تو یہ تو زحمت بن گئی نا, یہ تو الٹا عذاب بن گئی, اسے تو عذاب ہی خرید رہے ہیں. اور نعمت ہدایت ہو تو اس زندگی کو کیسا گزاریں گے؟ پھر ایک ایک قدم پھونک پھونک کے چلیں گے, پھر وقت کو ضائع نہیں کریں گے, پھر کچھ بنا لیں گے اپنی آخرت کے لیے. تو ہدایت ساتھ جڑتی ہے جس چیز کے بھی, وہ چیز پھر نعمت بھی بنتی ہے, رحمت بھی بنتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتی ہے, سکون بھی بنتی ہے. اور نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو تو وہ چیز عذاب ہے سمجھ لیں, سزا ہے سمجھ لیں, زحمت ہے سمجھ لیں. تو نعمت ہدایت دے کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, اور دین الحق, حق دین دے کر بھیجا. دین حق یعنی پورا ایک لائف سٹائل. دین مطلب کیا ہوتا ہے؟ وے آف لائف. ایک وے آف لائف دے کے بھیجا جو حق ہے, جو اللہ کی طرف سے ہے, اور جو کامل دین ہے, اور وہ دین ہے جس پر چل کر انسان کو کامیابی ملے آخرت کی. اللہ نے وہ وے آف لائف دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں کیا کرنے کے لیے؟ کیا مقصد ہے اس ہدایت اور دین حق کو دینے کا؟ یعنی دین حق کا سمجھ آ گئی نا, یعنی وہ وے آف لائف جو کامل وے آف لائف ہے, کمپلیٹ وے آف لائف ہے, وہ دے کے بھیجا. کیوں؟ اس کا جواب آگے ہی آیات میں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ یہ سارے کے سارے دین پر غالب ہو جائے. یہ صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس کو غالب کر دینا ہے پورے کے پورے دین پر. یعنی اطاعت صرف اللہ کی ہو پھر سارے دین پر. یعنی اب پورا کا پورا یہی نظام لینا ہے, یہ جو دین الحق ہے نا, یہ پوری زندگی کے اوپر چھا جائے, پورا وے آف لائف یہ بن جائے. یہ نہیں کہ کچھ وے آف لائف دوسروں کا, کچھ وے آف لائف اللہ کا, کچھ اس کی اطاعت, کچھ اللہ کی اطاعت, کچھ جو لوگ ہیں باہر کے ان کو خوش کر لیا, کچھ اللہ کو خوش کر لیا. نماز, روزہ, قرآن, یہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے کر لیے اور شادیاں بیاہ اور مرگ یہ لوگوں کے مطابق کر لیے، یہ ہندوؤں کے مطابق کر لیے یا کرسچنز کے مطابق کر لیے، عید اپنی بھی منا لی اور کرسمس ان کی بھی منا لی، خوشی کے مواقع اپنے بھی کر لیے ان کے بھی کر لیے، وہ بھی راضی ہو جائیں یہ بھی راضی ہو گئے ادھر بھی، یعنی لی یظہرہ علی الدین کلی کا مطلب یہ کہ پوری زندگی کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، پوری زندگی میں ماننا ہے اللہ کا حکم، یہ نہیں کہ کہیں اللہ خدا ہے اور کہیں اور کوئی اور بھی خدا بنا ہوا ہے، ہسبینڈ بھی خدا ہے، کیونکہ ہسبینڈ نے کہا ہے نا، دیکھیں ہسبینڈ کی بھی تو ماننی ہے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے مخلوق میں کوئی بھی ہے، چاہے پیرنٹس ہیں، چاہے ہسبینڈ ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے فرینڈز ہیں، چاہے آپ کے کوئی بھی جاننے والے رشتے دار برادریاں ہیں، کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی اللہ کی نافرمانی میں، کیا ان کا اتنا بڑا حق ہو گیا ہمارے اوپر، انہوں نے پیدا کیا کیا، انہوں نے پالا پوسا ہے کیا، ماں کا بھی وہ حق نہیں ہے جو اللہ کا ہے، تو پوری کی پوری زندگی پہ غالب آ جائے یہ دین، یہ نہیں کہ زندگی کے پارٹس اینڈ بٹس اینڈ پیسز کیے میں، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو بعض کو کہ اسے کفر کرتے ہو، تو بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، ان کو پھر اس کے اوپر سزا دی گئی کہ خز دنیا اور آخرت کی، دنیا کی تو رسوائی اور آخرت کا عذاب ہے تمہارے لیے، تو آج مسلمانوں کے ساتھ کیا وہی نہیں ہو رہا، رسوائی رسوائی، حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں دین کے، کہیں دین یہاں پہ بھی راضی کر لو، اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی یعنی ادھر بھی بن جاؤ، ادھر بھی بنا کے رکھو، آخر مرنا بھی ہے، اور ادھر بھی کسی کو نہیں ناراض کرنا، وہاں پہ بھی پوری پوری بنا کے رکھو، اور دو رخی زندگی کیا ہوتی ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ، جدھر کو دیکھو پانی کا بہاؤ اس طرف کو بہ گئے، اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ اگینسٹ دا واٹر سوئم کر سکے، جدھر کو کوئی لے گیا ادھر چل پڑے، نہیں اپنا کوئی اصول نہیں، اپنی کوئی زندگی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی، پورے کا پورے تاکہ غالب کر دے اس دین کو سارے کے سارے کو، یعنی یہ دین ساری زندگی کے اوپر غالب آ جائے، معاشرے میں غالب آ جائے، اور پھر پوری دنیا میں غالب آ جائے، الٹیمیٹ تو گول ہی ہے، یہاں پہ تو حال ہی ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر غالب نہیں آیا ابھی، اوروں تک کیا پہنچائیں گے اور اوروں کو دنیا میں کیا غلبہ اس دین کا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اپنی بھی زندگی پہ نہیں ہے، ابھی بھی شکوک و شبہات ہیں، چیک کریں کہ نہیں کریں، زیادہ بڑا گناہ تو نہیں ہے، ویسے چھوٹا ہی ہے، یہ اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی نا، کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، ایسا کیا ہو گیا، اور بس کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی ڈگر پر چلتے چلے جا رہے ہیں، پوری زندگی پہ غالب تو نہ آیا یہ دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب تک اس دین کا غلبہ دے دیا تھا، جب آپ کی وفات ہوئی تو جزیرہ عرب میں دین یہ غالب آ گیا تھا، اور اس کے بعد صحابہ اس دین کو لے کے پوری دنیا میں گھومے، دوسرے براعظموں تک، سب کو دوسرے کانٹیننٹس تک گئے ہیں، دین کو پھیلائے، جب بھی تو کبھی کسی کی قبریں جارڈن میں ہیں، کسی کی چائنا میں ہیں، کسی کی رشیا میں ہیں، کسی کی کہاں، کتنی دور دور تک نکلے اپنے گھر چھوڑ کے، یہ غالب آنے کے لیے ہے دین، یہ سبمسو دین نہیں ہے کہ دب کے رہے، جھک کے رہے، یہ وہ دین نہیں ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اب آگے یہ کام کریں، نبی کا یہ کام تھا، اس کے بعد ان کے امتیوں کا یہ کام ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک، ان کو تو یہ بات نہیں پسند آئے گی، مشرک کون، اب یہ نہیں کہہ سکتے ہاں وہ جو ہندو ہیں ان کو ناپسند آئے گی، وہ جو مشرک اور شرک کرنے والے ان کو، ارے وہ بھی مشرک ہیں جس نے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی خدا بنایا ہوا ہے، چاہے دولت کو بنایا ہوا ہے، چاہے اپنے سٹیٹس کو بنایا ہوا ہے، اپنی جاگیروں کو بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے، ان کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ یہ دین سارا کا سارا غالب آ جائے،
ایسے کیا سے ہوگا؟ پھر ہماری حکومتوں کا کیا ہوگا؟ پھر ہمارے یہ ناجائز پیسوں کا کیا ہوگا؟ پھر ہماری حرام کمائیوں کا کیا ہوگا؟ پھر ہماری ان کرپشنوں کا کیا ہوگا؟ پھر ہم جو یہ کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا اگر یہ سارا کا سارا ہی غالب آ جائے؟ ٹھیک ہے بھائی جاؤ نماز کرو، روزہ کرو، یہ کرو، بس اتنا کافی ہے دین کو غالب کر دینا کہ ہر ایسپیکٹ آف لائف کے اندر یہ نظر آنے لگے، غالب آ جائے، ڈومینیٹنگ ہو یہ. یہ کیسے ہوگا؟ کسی کو آپ کے نماز روزے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جس وقت ایک مسلمان اپنی زندگی کے سب ایسپیکٹس میں اس دین کو لانے لگتا ہے نا، تب لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. آئے نہیں یہ تو بہت ایکسٹریم ہو رہے ہیں، نہیں یہ تو اب یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، تب پریشانی ہونے لگتی ہے. نماز روزہ صرف اکیلا کرتا رہا کوئی آدمی، اس سے کوئی نہیں ہے مسئلہ. تو یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو غالب کر کے دکھایا اور مدینہ کی ریاست بنا کے دکھائی تھی، اور اسی طرح یہ آگے چلے گا پھر. لیکن آج یہ اس چیز کو اتنا سمجھا نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو امت کا ہے. آگے یہ بات آئے گی، ٹھیک ہے چلیں وہاں پہ ہی کرتے ہیں پھر. اب ایک بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، سمجھ لیں کہ اس سورت کا جو کلائمیکس ہے وہ اس آیت میں، اور یہ بھی سمجھ لیں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد، کہ مطلب ہماری آگے کی کیا گول ہونا چاہیے، وہ بھی اس آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر پکار ایمان کے ذریعے ہے. وہ جو کہتے ہو نا کہ ہم ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان لائے، ہم تو مسلم ہیں، ہم تو مومن ہیں. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں رہنمائی کروں تمہیں ایک ایسی بزنس کی جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ بزنس کرنا لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ بزنس میں کیا ہے، انسان کو لگتا ہے پروفٹ آئے گا، وہ کچھ لگاتا ہے تو پروفٹ آتا ہے، رائٹ؟ کیا لگاتا ہے؟ اپنی توانائیاں، اپنی محنت اور اپنا سرمایہ انویسٹ کرتا ہے نا کچھ، تب اس کو پروفٹ ملتا ہے. ایک تجارت ایسی بھی ہے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے. آپ کو کوئی کہہ دے یہاں پہ کوئی کامیاب بزنس مین ہے، بڑا وال اسٹریٹ پہ کوئی بہت بڑا انویسٹر ہے، وہ آپ کو کہے کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی آئی ہے بہت بڑی، اگر آپ نے انویسٹ کرنا یہی ٹائم ہے، تو آپ کیسے اس کی بات سنیں گے؟ آپ تو وہی جو میں نے ابھی کہا نا، سر نیچے اور پیر اوپر کر کے بھی جانا پڑے تو جائیں گے. ابھی اتنی بڑی بات بتا رہا ہے، لوگ پیسے دے کے بھی جاتے ہیں ایسی کانفرنسز پہ جہاں پہ کوئی بتا رہے ہوتے ہیں اپنے منی کو ملٹیپلائی کرو، ہم آپ کو ایسا بزنس بتائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، تو لوگ ٹکٹ لے کے جاتے ہیں کہ ان کی مطلب ان کی سنہری باتیں ہم سن کے آئیں. اللہ تعالیٰ کی تو بات، وہ تو جیسا اس کا مقام ویسی اس کی شان کے مطابق اس کی بات بھی ہے، کہ جب رب فرما دیں کہ میں تمہیں ایک بزنس بتاتا ہوں، وہ بزنس کرنا چاہو گی اور وہ بزنس کیا پروفٹ دے گا؟ آپ پہلے بھی یہ پوچھتے ہیں نا بھائی کتنا پروفٹ ہوگا، میں مثلا انویسٹ کرتی ہوں کوئی چیز تو بھی کیا ملے گا؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو جو ہے نا سال کے اندر آپ ملینئر بن جائیں گے، آپ دیکھیں آپ تو ہم بے ہوش ہی ہو جائیں گے، اتنا پروفیٹیبل بزنس تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مجھے اپنا گولڈ بیچنا پڑے، مجھے کچھ کرنا پڑے، میں بس سب چھوڑ کے بس اس کے اندر اپنا ٹائم بھی لگاؤں گی اور میں پیسہ بھی لگاؤں گی، قرض لے کے بھی کرنا پڑے گا نا وہ کروں گی میں، کیونکہ ملینئر بن جائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ تم کو بزنس تم کو بچائے گا دردناک عذاب سے. اچھا یہ بات تو ہو گئی، اس سے ایک اور بات سمجھیں، اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ بزنس نہیں کرتا، اگر کوئی یہ بزنس نہیں کرتا، یہ بہت غور طلب آیات ہیں، اس وقت آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ نا ان آیات کو سمجھ لیں ذرا، یہ دو آیتیں. اگر کوئی یہ بزنس نہیں کرتا تو اس کی کیا امید رہ جاتی ہے کہ وہ دردناک عذاب سے بچ جائے؟ پھر تو امید بہت ہی کم ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ بزنس ہے کرنا پڑے گا اگر دردناک عذاب سے بچنا ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے جو آنے والی ہے، और बहुत ही बड़ा बिजनेस है जो हमारे सामने बिजनेस वेंचर खुलने वाला है। क्या है उसमें, ये तो सवाल करके पहले तो इंसान को झंझोड़ दिया गया कि आप भी अलर्ट हो गए कि हम सुने तो सही क्या बात है। तो मीनून बिल्लाही व रसूल ही, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। हम ही मान लेकर आए, हम तो पहले ही मान वाले, क्योंकि यहां पे तो बात ही आई लदीना आमनू से हो रही है। फिर क्यों कहा गया तुम ईमान लेकर आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर? तो मीनूना तुम ईमान लाओ क्यों आया, और तो जाहिदूना तुम जिहाद करो क्यों आया, जबकि हम ये करेंगे कि तुम ईमान लाते हो या लाओगे, और यहाँ पे ट्रांसलेशन में कुछ और आ रहा है, तुम ईमान लाओ आ रहा है, अमर आ रहा है। तो ये बात बहुत समझने की है कि जब अल्लाह ताला ने फेले अमर नहीं, यहाँ पे फेले मुजारे ला के बात फरमाई है, तो इसमें कितनी ताकीद होगी। ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे ये काम करो, और दूसरा मैं आपसे कहूं तुम ये काम करोगी, यानी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी अब मैंने, डू इट या यू विल डू इट, अब किस में ज्यादा जोर है और किसमें कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। यानी एक तो था ये काम करो, तो ठीक है करो, लेकिन अब ये तुम करोगी। हम अपने बच्चों को भी कभी ऐसे कह देते हैं ना, जहां हमें बहुत जोर देना होता है कि देयर इज नो अदर चॉइस, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये इस तरह से ताकीद है, ये नोट कर लीजिए यहां पे। ईमान जुबानी कलामी ईमान नहीं, वो तो फिर मुनाफिक भी कहते थे हमारा ईमान है, जो कमजोर ईमान वाले थे वो भी कहते थे हमारा ईमान है। ये कौन सी ईमान की बात है फिर? यानी वो ईमान जो दिल में रासिख हो चुका, पक्का ईमान, ईमान के हायर लेवल्स, हकीकी ईमान, रियल ईमान। ये फेक ईमान नहीं जिसके तमगे लगा के फिरते रहे और कहे ईमान वाले ईमान वाले, कोई बैजेस नहीं है ये जो गले में पहन लिया तो बस ईमान वाले बन गए, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ ईमान वाला। ये वो है ईमान जो दिल में खुबा हुआ है, दिल में यकीन की हद तक है। और वाकई ये ईमान आ जाए ना तो जिंदगियां ही बदल जाए। यही कमी कमजोरी तो यहां पे है, मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि जब अमल में कमजोरी आती है तो उसकी वजह क्या होती है? ईमान की कमजोरी होती है, याद रखिए। ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे ही अमल में कोताही कर रहा है, कोई ऐसे गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, या कोई ऐसे नेकी से सुस्ती कर रहा है, या कोई ऐसे नेकी से पीछे रह रहा है। कमी ईमान में आती है तो अमल में कमी आती है। तो सबसे पहले जरूरी है अल्लाह पर ईमान और उसके रसूल पर ईमान लेकर आओ। और ईमान बढ़ता किससे है? इस कुरान से बढ़ता ईमान, मौत की याद से बढ़ता ईमान। तो ईमान पहली बात, ईमान वालों तुम ही ईमान लेकर आओ, यानी अभी तुम्हारे ईमान उस तरह से पक्के नहीं है, इसका मतलब क्रेडिबल नहीं है, जो तुम्हें पार करा दे वहां पे, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचवा सके। तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और रसूल पर। लोग कहते हैं हम तो पहले ही मुसलमान है, आप हमें क्या बताएंगे, कोई नई चीज आपने बतानी है ना? अल्लाह ताला तो ईमान वालों को खिताब करके फरमा रहे ईमान लेकर आओ, तो आप बताएं हमारे जैसे गिरे पड़े किधर पड़े हूं, क्या हमारे ईमानों की हैसियत है, क्या लेवल है उनका, खुद सोचें। जो ईमान रोके ना इंसान को गुनाह से, वो क्या ईमान है फिर? जो फ्रॉड से ना रोके, जो गलत जगह नजर उठने से ना रोके, जो जुबान को गलत बात करने से ना रोके, हमारे ईमान के लेवल क्या है? ठीक है ईमान, इसीलिए याल्लादीना आमनु कहा गया, लेकिन क्या ईमान का लेवल है बताएं? अल्लाह को ये लेवल नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को वो लेवल चाहिए जो बहुत हाई लेवल है। पहले ईमान के ऊपर वर्क करो, इट मीन्स वर्क ऑन योर ईमान, इसके ऊपर मेहनत करो। मेहनत लगेगी ना, ठीक है, ये मेहनत लगेगी। आप बिजनेस ऐसे तो नहीं हो जाते ना, देख के लोग कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, एक जनरेशन को तो दूसरी खाती है, इसका मतलब एक जनरेशन तो बेचारी मेहनत ही करती रहती। ये तो हम अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं और बड़े दर्दनाक अजाब से बचने के लिए तिजारत करते हैं, तो ये वो नहीं है जो एज चॉइस हम करें, ये तो वो है जो करना ही करना है, इसलिए कि कौन नहीं चाहता दर्दनाक अजाब से बचे। اگر پروفٹ کو شاید کوئی ہو سکتا ہے کہہ دے نہیں میں نے نہیں جی اتنے مجھے نہیں ضرورت ہے میں نے مجھے اتنا پیسہ نہیں چاہیے, لیکن دردناک عذاب سے بچنے کے کون کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں بچنا چاہتا. اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہیں جنت میں لے جائے, یہ کہا گیا جو تمہیں بچا لے نجات دے دے. تن جی کیا ہے؟ نون جیم واؤ سے. نجات بھی اسی سے ہے, نجات دے دے تمہیں چھٹکارا دلا دے. اس کے اوپر کون آگے سے جواب دے گا مجھے نہیں جی چھٹکارا چاہیے, میں تو چلا بھی جاؤں تو کوئی نہیں فرق پڑتا, ایسے کون کہے گا؟ فرق سمجھتے ہیں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرماتے کہ ایک ایسی تجارت ہے جو تمہیں داخل کر دے گی جنت میں, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مجھے نہیں جنت چاہیے, لیکن کون اس کے اوپر آگے کہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے؟ یہ تو ہم سب کی ضرورت ہے, تو سب کو ورک کرنے کی ضرورت ہے ایمان کے اوپر, کہ جب ہمیں موت آئے تمہارے ایمان کی حالت وہ ہو کہ فرشتے یہ دل چاک کر کے دیکھیں تو صرف اللہ لکھا ہو اور کچھ بھی نہ ہو اس دل میں, ایسا ایمان چاہیے. تؤمنون باللہ اور رسول, اس کے رسول پر, کیونکہ جب رسول پر ایمان مضبوط ہوگا تب رسول کے لائی ہوئی شریعت, جب تب رسول کی لائی ہوئی بات کی اہمیت ہوگی, ادروائز کیا اہمیت ہوگی. اور تیسری چیز جو تمہیں انویسٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. سب سے پہلے یہاں پہ لفظ جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جہاد کیا چیز ہوتی ہے. اس کو بھی آپ اپنی جو ڈکشنری آپ بنائیں گے اس میں لکھ لیجئے گا تاکہ ایک دفعہ جہاد کا لفظ سمجھ آ جائے. اچھا, یہ ایک ایسا لفظ ہے جو سب سے زیادہ جس کو کہیں گے مس انڈرسٹینڈ ہوا ہے. ایک دفعہ میں ایک دفتر میں گئی کوئی کام کے سلسلے میں, وہاں پہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی آسک یو سم تھنگ, میں نے کہا ہاں بتاؤ. اس نے دیکھ تو لیا مسلمان ہے تو اب اس نے پوچھا واٹس جہاد, میں نے کہا اللہ اکبر, اس تک اسلام کا پیغام تو پہنچا ہو نہ ہو لیکن یہ ضرور پتہ چل گیا کہ ان کے اندر ایک لفظ ہے جہاد, وہ بھی کوئی چیز ہے. تو پہلے تو ہمارے اپنے مسلمانوں کو ہی بیچاروں کو نہیں پتا کہ جہاد کیا ہوتا ہے, اوروں کو کیا ہم بتائیں گے, ہم سے کوئی ایسا سوال پوچھ لے کیا بتائیں گے اس کو جگر ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوگا. ہم تو ڈرتے ہیں خود اس لفظ سے کہ یہ لفظ نہ کہیں کسی کو, بس اس سے ہٹاؤ کسی طرح دھیان ان کا, کئی اور طرف لے جاؤ, نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں, ہمارا تو دین نہیں کہتا جہاد کا, ہمارا تو اب سمجھو تو صحیح جہاد کیا چیز ہے. تو آج ہم اچھی طرح سمجھ لیں بیفور کہ ہم یہ قرآن پاک کو مکمل کریں اور سرٹیفکیٹ لیں, ذرا جہاد کو تو سمجھ لیں جہاد کیا چیز ہے. کوئی آپ سے پوچھ ہی لے تو آپ کو نہ پتا ہوا تو بہت ہی مشکل ہوگی. جہاد جہد سے ہے, جہد کہتے ہیں سخت محنت کو, کوشش کو. لیکن جب یہ تجاہدون, جیسے یہ اس باب میں آ گیا مجاہدے کے باب مفعلہ میں, تو اب یہ یہاں پہ کس میں آیا؟ جیسے مقابلہ مفعلہ مقاتلہ, تو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا نا کوئی کام, تو تجاہدون یعنی مجاہد وہ ہے جو کہ کسی چیز کے خلاف اپنی کوشش اور محنت کو لگاتا ہے, یعنی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے دوسری طرف سے ریزسٹنس آتا ہے تو اس کے اگینسٹ سٹرگل کرتا ہے, سمجھ آ گئی بات؟ تو وہ ہوگا مجاہد. مجاہد تو پھر کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہے کہ ایک بندہ اپنا بزنس کر رہا ہے, اس کو آگے سے بڑا ریزسٹنس آ رہا ہے, کچھ لوگ ہیں نہیں کرنے دے رہے, وہ ریزسٹ کرتا ہے, لگا رہتا ہے, سٹرگل کرتا ہے, تو وہ مجاہد اپنے بزنس میں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی مجاہد ہو سکتا ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی کرسی چاہ رہا ہے تو وہ اس کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے, دوسرے اپوننٹس اس کا بڑا اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, وہ ان کا مقابلہ سخت کرتا ہے, پھر سٹرگل کرتے کرتے وہ اس کرسی تک پہنچ ہی جاتا ہے, تو یہ مجاہد کرسی کے لیے ہو گیا. لیکن ایک یہاں پہ جو کہا گیا تم سٹرگل کرو لیکن فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, تو کوئی مجاہد فی سبیل اللہ بھی تو ہوتا ہوگا نا, جو اللہ کے راستے میں سٹرگل کرتا ہے, وہ پھر کیا ہوا؟
اب اس کے لیے پھر ہم اگین واپس جہاد کے لفظ کی طرف آتے ہیں
کہ جہاد پھر کیسے ہوتا ہے, کیا چیز ہوتی ہے جہاد؟ سٹرگل تو ہے, محنت تو ہے, کوشش تو ہے, کیا محنت کوشش؟
تو اس کے اندر میں آپ کو تین باتیں بتاؤں گی, تین سٹیپس کہہ لیں, تین سٹیجز کہہ لیں ان کو, جو جہاد کی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت براڈ ٹرم ہے, چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا جہاد کا لفظ. نمبر ون, سٹرگل کس چیز میں؟ انسان کی اپنے آپ پہ سٹرگل یہ کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے, اپنے نفس کے ساتھ سٹرگل, یعنی اپنے آپ کے اندر. اب اس میں نفس بھی آ گیا, اس میں اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہیں, صحیح بات کرنے سے روکتی ہیں, نیکی کی طرف آنے سے روکتی ہیں, گناہ کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہیں, کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ شیطان, رائٹ. اور کون سی چیز ہوتی ہے؟ معاشرہ. معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا پریشر ہوتا ہے, پیئر پریشر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, یا ہم سوشل پریشر کہہ دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے. ان سب کے خلاف لڑنا, اور لڑنا ایسے نہیں کہ آپ کو کوئی مطلب ہے کہ بیلنا لے کے کھڑے ہو جائیں اور سر میں مارنے لگیں, وہ نہیں لڑنا. یعنی جب اپنے نفس کے اندر سے جہاد ہوگا تو کیا کریں گے پھر؟ اپنے نفس کو قابو میں کریں گے, سٹرگل کریں گے. نفس کہہ رہا ہے کہ مجھے سونا ہے, آپ نے کہا کہ نہیں اٹھنا ہے تجھے. نفس کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے, یہ پہننا ہے. یہ نفس کو تھوڑی ہے کچھ کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ وہ کسی مرد کو نفس کہتا ہے کہ فلاں کی طرف دیکھنا, اس کی طرف شہوت کی نظر ڈالتا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ بیوی ہے, کہ یہ کوئی غیر محرم ہے, یا اس کی طرف دیکھنا جائز ہے نہیں جائز ہے, یہ کمائی ہے. نفس کو یہ نہیں ہے کہ یہ کمائی حلال ہے کہ حرام ہے. نفس کہتا ہے بس پیسہ پیسہ اور پیسہ. تو اس کے ساتھ کیسے فائٹ ہوگی پھر؟ یہ فائٹ اندر ہی اندر ہوگی, اس کے ساتھ سٹرگل اندر ہی اندر ہوگی. ایک کشمکش ہوگی, ایک ٹکراؤ ہوگا, ایک اس کے ساتھ لڑنا ہوگا آپ کو. یہ کچھ کہے گا آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتا میں نے یہ کھانا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں کھانا. آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے, وہ کہتا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے. ایک فائٹ ہے نا اندر. تو یہ جو سٹرگل ہے, یہ تو ساری زندگی کی ایک سٹرگل ہے, اور انسان یعنی ہر آن ہر سانس یہ سٹرگل کرتا ہے. کیونکہ نفس کبھی متکبر ہو جاتا ہے, کبھی خود پسند ہو جاتا ہے, کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر کرنا چاہتا ہے. یعنی بہت طرح کے اس کے محاذ ہیں جہاں پہ اس کے ساتھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے, اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. پھر شیطان دیکھیں, شیطان آ جاتا ہے. شیطان کیا کیا چیزیں دماغ میں ڈالتا ہے, نفس پہ پھونکے مارتا ہے, تھوتنی اپنی لگا دیتا ہے انسان کے دل کے اوپر, پھونکے مارتا رہتا ہے. تو شیطان کے ساتھ ایک لڑائی, اس کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں آپ. یہ سوشل پریشرز جو ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کیا کریں پھر, کیا کریں, رہنا تو اسی معاشرے میں ہے نا, لوگ پھر کیا کہیں گے, کل کو ان لوگوں میں ہی اٹھنا بیٹھنا ہے نا. ہم اگر شادیوں پہ یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم, لوگ تو ہم سے بائیک آؤٹ کر دیں گے. تو سوشل پریشر ہے نا یہ, جو ہم سے برائیاں کراتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب کیا کریں, برادری ہے ہماری, اب کیا کریں, زمانے کا بھائی یہی تو ریت رواج ہے, ہم کیا کریں. تو یہ ہے جہاد, جہاد فی نفس, کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. نہیں میں نے کرنا, اپنے آپ کو روکیں خود, کوئی باہر سے آ کے تو نہیں روکے گا. اب ہماری مائیں تو ہمارے سر پہ نہیں کھڑی ہو جائیں گی کہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, جیسے بچپن میں مائیں کہتی ہیں. اب تو ہم ایڈلٹس ہیں, ہمیں اپنے آپ کو خود روکنا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل جہاد قرار دیا, یہ اپنے نفس سے جہاد کرنا. آپ نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. یہ بیسک سٹیپ ہے, یہ پہلا سٹیج ہے جہاد کا, کہ اپنے آپ کو تو اللہ کا فرما بردار بناؤ, اس کے لیے سٹرگل کرو اپنے آپ سے. نہیں آتا اطاعت کی طرف, لے کر آؤ اس کو, عبادت کراؤ اس سے. تقویٰ نہیں ہے اندر, تقویٰ پیدا کرو, اللہ کا ڈر لاؤ. اب یہ اندر سے فائٹ ہوگی, نفس اندر سے اکسائے گا, لیکن یہی تو سٹرگل ہے, یہی تو جہاد ہے, کہ اس نفس کی نہیں ماننی, اس نفس کو پیچھے ہٹا کے یہ دباؤ ڈالے گا, اس کا پریشر اپنا ہوتا ہے, اس کے پریشر کے سامنے ہم سب سے پہلے ہار جاتے ہیں. لوگوں کا تو بعد میں ہوتا ہے, اس کا پہلے ہوتا ہے. بہانے لگا دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے فلان, میں کیا کروں, مجبوری ہے, ہسبینڈ ہے ویسے کہتے ہیں, وہ کہتا ہے. اصل میں تو اپنا من ہی نہیں مان رہا ہوتا, اس من کو تو پہلے منا لیں. یہ جو بگڑا ہوا بچہ ہے ہمارے اندر بیٹھا ہوا, یہ نہیں مانتا, یہ نہیں کرنے دیتا ہمیں صحیح کام, اور ہم اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, کیونکہ یہ کہتا رہتا ہے, اندر ہی اندر کہتا رہتا ہے, ہمیں اکساتا رہتا ہے. اسی لیے نفس کی یہ جو اکساہٹیں ہیں اور شیطان کی اکساہٹیں, ان سب سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ میرے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا, یہ مسنون دعاؤں میں ہے. تو یہ ہیں جو انسان اپنے ہی اندر ایک سمجھ لیں, ایک جہاد ہے اس کا کہ جو وہ مسلسل کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس جہاد سے اس کے اندر اطاعت بھی آ گئی, عبادت بھی آ گئی, تقویٰ بھی آ گیا, سب چیزیں آ گئی اس کے اندر. ٹھیک ہے کہ اپنے آپ سے تو منواؤ پہلے, اس یہ جہاد پہلے کرو کہ اپنے آپ سے منوا لو. لوگ اس کے اوپر پہنچتے نہیں ہیں تو سیکنڈ سٹیج پہ اور تھرڈ پہ پہنچ جاتے ہیں پہلے. سیکنڈ سٹیج اب آیا, سیکنڈ سٹیج پھر یہ آیا کہ اب اپنے آپ کو تو کچھ قابو کیا ہے, اب آگے حق کی دعوت دو, اب آگے لوگوں تک تبلیغ کرو, لوگوں کو دعوت دو, لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف لاؤ, شہادت حق دو, اور اس کے اندر اپنی توانائی خرچ کرو. اب اس کے اندر بھی دیکھیں ریزسٹنس تو آئے گا نا, اب دیکھیں اس کے اندر بھی کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے, اس کے اندر بھی کوئی لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہے. کبھی کوئی وہ لوگ جو بہت دنیا پرست ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا, ان کو برا لگے گا. کبھی وہ لوگ جو کفر اور شرک میں ہیں ان کو نہیں پسند آئے گا. کبھی جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں ان کو آپ کا پیغام اچھا نہیں لگے گا. یعنی ہر طرف ریزسٹنس تو آئے گا. اب اس کے اندر بھی لگے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, جتے رہنا ہے, اپنا مال بھی لگانا ہے, اپنی صلاحیتیں بھی لگانی ہیں, اپنی ذہانت بھی لگانی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ذہانتیں اپنی, ہم اپنے جو برینز ہیں, گڈ مائنڈز ہیں, ان کو تو لگا دیتے ہیں کہیں اور. اور جو ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے کمزور ہیں پڑھائی کے اندر, یا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو جا تو جا کے دین کا کوئی مولوی بن جا, تجھے کھانا تو مل ہی جایا کرے گا نا, ان کو اس طرف ڈال دیتے. اچھے مائنڈز کو نہیں ہم اس طرف لے کر آتے, ان کے لیے ہم کہتے ہیں ان کے لیے ہارورڈ اور پرنسٹن ہے, کیونکہ وہ تو جینیس ہے. اگر وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو کفر کے تو مائنڈز اس طرف لگے ہوئے, کفر میں تو بڑے بڑے برینز اس طرف آ رہے ہیں, تو پھر کیا حال ہوگا. پھر اسی لیے تو ہم جواب نہیں دے پاتے, جب ہمارے نبی کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو ہم دفاع نہیں کر پاتے, کیونکہ ہمارے سارے برینز جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں. اچھے برینز بھی ادھر لگ گئے, اور جن کے برینز تھوڑے بہت کوئی تھے ان کو بھی یعنی توفیق نہیں ہوتی, جن کے برینز وہ درمیانے تھے وہ بھی اس طرف کو نہیں آتے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح محنت کر کے اسی راستے کی طرف چلے جائیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے, اپنے جس جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لائے, اس طرف لگائے, اس کے راستے میں لگائے کہ اللہ کے دین کی بات آگے پہنچے. امر بالمعروف سب سے بڑا کیا ہے, اس دین کی طرف لوگوں کو بلانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہسپتال بنائے, یتیم خانے بنائے, لوگوں کو کھانا کھلا دیں, اس کے ساتھ بھلائی کر دیں. ٹھیک ہے وہ ایک کام ہے نیکی کا, لیکن یہ کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا, اسلام سے پہلے بھی تھا. لوگ کھانا کھلاتے تھے, مہمان نوازیاں کرتے تھے, کسی اوپر ترس کھا کے اس کی مدد کر دیتے تھے. کیا پہلے نہیں کرتے تھے, کافر بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تو میں نے اسپیشل کام کے لیے اٹھایا ہے. کن تم خیرا امت اخرجت للناس, تم تو بہترین امت ہو جو اٹھائی گئی ہو, لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو. کیا کرو گی, امر بالمعروف نہی عن المنکر, سب سے بڑی برائی شرک ہے, اس سے لوگوں کو ہٹاؤ, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی منکرات ہیں, اور معروف سب سے بڑا معروف توحید ہے, اور اس کے بعد جتنے معروف ہیں, اللہ کے احکامات تمام معروف ہیں, اور گناہ تمام منکر ہیں,
उनके लिए अपनी तवानाइयां खपाओ, जिसको कंप्यूटर आता है वो उसके जरिए करे ये खिदमत, जिसको कोई लिखना आता है वो उसके लिए करे, उस तरह से करे, जिसको बोलना आता है वो उस तरह से करे, जो अब फिजिकली फिट है वो कहीं पंफलेट लेके ही खड़ा हो जाए, लोगों को बांटने शुरू कर दे, अपना वक्त उसके अंदर लगाए इस तरह से, किसी तरह भी लगाओ, लेकिन ये भी एक जिहाद है, ये भी एक स्ट्रगल है, इसके अंदर अपने मन को भी राजी करना पड़ेगा, और फिर बाहर से भी लोग कोई कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा मुलानी बन गई, कोई कहेगा कुछ वो गई, अपनों में से भी रेजिस्टेंस आएगा, गैरों से तो आएगा ही आएगा, बड़ी बड़ी बातें भी सुननी पड़ेंगी, लो जी बड़े कुरान वाले बनते हैं ये ऐसे हैं, खुद तो करते नहीं है, देखो जी दूसरों को बड़ी नसीहतें करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी। हाँ आज तक तो यही करती रही हो, अब बड़ी पारसा बन गई हो, ये क्या बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, बहुत सुननी पड़ेंगी। यानी जब भी आप किसी को कहेंगे कि ये ना करो, ये गलत है, तो वो कोई आपको हार नहीं पहनाएगा, वो दोस्त भी होगा तो घूरने लगेगा, तेवरियां चढ़ जाएंगी, और ये सेकंड स्टेज है, मे भी एक जिहाद है, फिर उसके बाद सीने पे पत्थर रख के मजबूत होके फिर भी चलते रहना, ये नहीं कि उसने अब ये कह दिया अब रो रहे हैं, हाँ ए, उसने मुझे ये कर दिया, भाई जो लोग नाजुक है ना वो तो इस मैदान में आ ही नहीं सकते, जिनको हर वक्त ये फलाने ने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, इसने, भाई आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम कैसे निकलेगा जब हमारी सारी फिकरात और हमारी सारी बातें ही यही हैं, ऐसा हो गया वो हो गया, छोटी छोटी बातों को हम दिमाग पे लगा के बैठ जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं, क्या करेंगे, खाक जिहाद करेंगे, क्या किसी और को बताने का हमारे पास वक्त रहेगा। यानी अल्लाह ताला माफ हमें करे कि हम इस कदर यानी नाजुक तबीयत हो चुके हैं ना लोग, कि अगर आपको कभी यकीन ना आए इस बात पे तो कभी उन लोगों को देखें जो रेफ्यूजी कैंप्स में पड़े हुए और उनके क्या हालात हैं सर्दी के अंदर, और कैसे वो भूखे प्यासे होते हैं, और कैसे उनके ऊपर ना अमनो अमान है, ना इज्जतें महफूज, ना जाने महफूज, ना कोई और चीज महफूज, उनको देखें और फिर अपने आप को देखें, जी वो उसने मुझे ऐसे टेढ़ी आंख से देख लिया था, वो फलां वक्त में उसने ऐसे मुझे कह दिया था, उसने मेरे साथ इस तरह से कर दिया था, क्या हमारे मसले हैं, हम किस चीजों के अंदर पड़े हुए, क्या हम कोई काम करेंगे अगर हमारे ये मसले ही नहीं खत्म होते, कह दिया तो कह दिया, कुछ दिन कोई कर लिया तो कर लिया, छोड़ो आगे चलो जो तुम्हारा काम है जिसके लिए दुनिया में है वो करो, किधर से पड़े हुए हो, हमारी खासतौर पर औरतों के तो यही मसले ही नहीं खत्म होते, उसने देख ऐसे लिया, उसने बोल ऐसे लिया, उसने उस वक्त पे मुझे ये करा, फुलाना ना वो करा, एक कहानियां हमारे पास वही नहीं खत्म हो रही। जिनके पास बड़े एम्स होते ना, उनके पास ये फजूल बातों का वक्त नहीं होता, और जिनके पास कोई एम ही नहीं लाइफ में, उनके पास वाकई सिवाय इन धंधों के और कुछ नहीं, इधर फोन मिला लिया उधर की बातें कर ली, उधर फोन मिला लिया उधर की बातें कर ली, चलो यही हो रहा। किस वक्त सोचेंगे हम कि कौन क्या, हमारे पास ब्रेन है अल्हम्दुलिल्लाह, हम किस वक्त सोचेंगे कि मैं किस तरह से करूं, कैसे मैं पैगाम पहुंचाने के लिए, अब हर चीज के लिए हम सोचते ही हैं ना, कोई लोग हैं जिनको माशाल्लाह इतनी अच्छी यानी ड्रेसेस बनाने आते हैं, कोई लोग हैं जिनको इतनी अच्छी कुकिंग की चीजें आती हैं, कई लोग इतना अच्छा उनको घर सजाना आता है, आखिर सोचते ही है ना वो कैसे करें, इस तरह से करें, उस यानी दे हैव माइंड्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम जंग आलूद दिमाग लेके बैठे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है दिमाग इस तरफ लगे तो सही, कभी इस तरफ जब लगेगा ही नहीं तो कोई कुछ भी कहता रहेगा, फिर उसके बाद रोते रहेंगे कि हमारे नबी को तो ऐसे कर दिया, हाय हमारे इस्लाम के ऊपर तो ये हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि हम खुद उठ के बताते ही नहीं किसी को, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये भी कोई काम है करने का, अल्लाह ताला ने इसको फरमाया ये तिजारत है, तिजारत इसलिए फरमाया कि यू विल गेन फ्रॉम दिस, क्योंकि तिजारत इंसान बिजनेस कब करता है तो वो नफे के लिए करता है ना, बिजनेस इसलिए तो नहीं होता कि बस हम सरमाया लगाते जाएं और कुछ भी ना हासिल हो, हमेशा उससे प्रॉफिट मिलेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस तुम्हें अल्लाह ताला बता रहा है। तो अपनी सोचें कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है, मैं क्या कर सकती हूं, मैं किस तरह से करूं, मैंने करना है कुछ, वो है फिर ये सेकेंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज जो फिर बड़ा बहुत बड़ा उसके ऊपर आ जाता है स्केल के ऊपर, कि अब क्या है दीन को कायम करना, कि यानी अब हमारे माशरे में वाकई दीन कायम हो जाए, दीन का जो पूरा निजाम है वो कायम हो जाए और ये जुल्म के निजाम खत्म हो, یہ جو باقی نظام ہے یہ سارے ختم ہو کے اسلام کا نظام قائم ہو جائے. اب اس کے اندر اور بھی بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, ظاہر ہی بات ہے. کوئی لوگ جو کہ نہیں پسند کرتے اس چیز کو, صرف کافی نہیں مسلمانوں میں بھی, آج آپ لے کر کھڑے ہو گئے اپنی پارلیمنٹ میں کہ یہاں پہ شراب کے لائسنس نہیں ملیں گے, تو اپنے کرسچن آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے شراب کے لائسنس نہیں ملنے چاہیے, تو مسلمانوں نے کہا کہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ یہ برا ہے, تو کوئی نہیں ہم تو اس کے اوپر بین نہیں لگنے دیں گے. مسلمانوں نے کہا نہیں, اگر آپ اسلام کا نظام لانا چاہیں تو آپ کے اپنے مسلمان ہی سب سے پہلے آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. اب اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت میں دو چیزیں ہوں گی. اگر ظاہر ہے ایک تصادم تو ہوگا, اگر اس وقت جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اگر اس کے اندر کوئی, اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ابھی, وہ اتنی سپورٹ نہیں لا سکا ابھی, وہ خود طاقت نہیں بنا, تو اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا, وہ مکی دور والی چیز کام ہوگا جیسے اس وقت مسلمان کر رہتے تھے. اور اگر اس کے پاس پاور آ جاتی ہے تب وہ مدنی دور والے کام ہوں گے کہ تب قتال آئے گا, تب قتال آئے گا. قتال از ناٹ دا ہول جہاد, جہاد ایک بہت بڑی چیز ہے. جیسے ہم کہیں کہ نیو جرزی یو ایس کا حصہ ہے, لیکن یو ایس اے نیو جرزی کا حصہ تو نہیں, نیو جرزی یو ایس اے میں ہے لیکن یو ایس اے نیو جرزی کے اندر تھوڑی ہی ہے. امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے, اس کے اندر ایک سٹیٹ ہے. یہ اسی طرح جہاد بہت بڑی چیز ہے, اس کے اندر ایک قتال ہے, وہ تو اینڈ پہ جا کے آیا جب وہ آگے سے دیوار بن کے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم یہ نظام نہیں آنے دیں گے, تب ہوئی پھر فائٹ. سمجھ آئی بات؟ اس کے اندر بھی قتال, یاد رکھیں یہ میں بہت آپ کو امپورٹنٹ باتیں بتا رہی ہوں, قتال فرض عین نہیں ہے, جہاد فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب کے اوپر فرض ہے. جہاد فرض عین ہے اور قتال فرض عین نہیں ہے. قتال فرض کفایہ ہے, یعنی پھر بھی تھوڑے سے لوگ اگر کر لیں گے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمات بھیجتے تھے کہ کچھ صحابہ کو 1200 یہاں بھیج دیا, 400 یہاں بھیج دیے, حضرت زید کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دیا, تو سارے تو نہیں نکل پڑے تھے. آج کے وقت میں پرابلم ہی یہ ہوئی جب قتال کو جہاد کا نام دے دیا گیا. قتال پورے کو یعنی ایک ایسا کر دیا گیا کہ جہاد مینس قتال, اور اس کے اندر بھی قتال کا ایک سسٹم تھا. قتال کس وقت آنا تھا وہ پتا چلتا کہ یہ تو تھرڈ سٹیج پہ بھی جا کے, اس کے بعد جب قوتیں اتنی آمنے سامنے ہو جائیں اور آپ کے پاس بھی طاقت ہو تب ٹکراؤ ہے. ادروائز کیا حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت خباب اور حضرت بلال کے پاس کیا کوئی ہمت نہیں تھی کہ ایک تمانچہ ہی مار دیتے جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے ان کے منہوں پہ, پھر ہوتا جو ہوتا دیکھا جاتا. حضرت یاسر جو ہیں شہید ہو گئے, ان کو پتا تھا میری تو اب جان بچنی ہی نہیں ہے. حضرت عمار کی بھی یہی ہو جاتا اگر وہ اس وقت نہ بول دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد بڑا پچھتائے کہ میں نے ان کی وجہ سے ایسے کہہ دیا تھا. لیکن حضرت یاسر جو ہیں کیا وہ مرتے مرتے بھی ان کو کچھ کر نہیں سکتے تھے؟ کوئی گھونسا ہی مارتے تھے کیوں؟ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے کیا؟ کہ جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی, مار تو اس نے ویسے بھی دینا, کیوں نہیں مارتے تھے پھر؟ کیوں ریٹیلیشن نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے بس صبر کرنا. یہ بھی دور آتا ہے اور یہ بھی دور پھر آتا ہے کہ جب قوت بن جاتے. لیکن مسلمانوں نے آج کیا سمجھ لیا کہ ادھر جا کے پھٹ جاؤ, ادھر جا کے لوگوں کو مار دو, جو لوگ ٹرین میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, دفتر میں جا رہے ہیں, کسی پل پہ جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, ان کو مارتے جاؤ, یہ ہم جہاد کر رہے ہیں. یہ کون سا جہاد ہے؟ کوئی سمجھ بھی آئے یہ کس قسم کا جہاد کر رہے ہیں؟ وہ کون سی جہاد کی ڈیفینیشن انہوں نے سیکھ لی جو نہ تو صحابہ کو پتا تھی نہ کسی اور کو, کوئی عالم کو پتا ہے, جو ان کو سمجھ میں آ گئی. یہ فساد ہے, جہاد نہیں ہے. کیونکہ جہاد کے یہ سٹیجز ہیں
نہ اپنے اوپر جہاد کیا, نہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا, نہ شہادت حق دی کہ جو ہے نا اپنے معاشرے میں اٹھ کے ان کو بتایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے اور ان کو اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنی سپورٹ بنائی جائے اور ان کے اندر اسلام کو پھیلایا جائے, جن میں جا کے پھٹنے لگے میں ان کو تو اسلام کا بھی نہیں پتا. اور یہ فرض کفایا بھی مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے. ایک بھی جنگ بتا دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حالانکہ ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو نہ نکال کے لے آتے کہ آ جاؤ آ کے تم لوگ بھی لڑو, کہ تم کیا گھر میں بیٹھی بھی ہو. لیکن آج عورتوں نے بھی سوچ لیا کہ ہم بھی بہت بڑی مجاہدہ, ہم بھی تو قتال کرنے چلی ہوئی ہیں, کہیں پھٹ رہی ہیں کہیں کچھ کر رہی ہیں. کیوں, کون سے اسلام میں کوئی ایک امہات المومنین میں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گئیں کسی جنگ میں اور جا کے انہوں نے وہاں پہ لڑائیاں کی؟ جو ان کا کام تھا زخمیوں کی مرہم پٹی کی, ایک نرسنگ کا کام کیا, ایک میڈیکل ایڈ کا کام ضرور کیا, لیکن اور تو کچھ نہیں کام کیے. ایک بھی مثال بتا دیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی جا کے گھس گیا کافروں کے اندر اور ان کو راتوں رات ہی ان کو خون خرابہ کر کے, ابو جہل اور ان کو مارنا کیا مشکل تھا, راتوں رات جا کے ان کے خون کر کے آ جاتے. تو کیا تھا مسئلہ اس کے اندر, کیا تھا؟ حضرت بلال ہی اٹھتے اور رات کے وقت کسی وقت امیہ کی گردن اڑا دیتے, پھر جو ہوتا دیکھا جاتا, لیکن کرتے تو صحیح, پھر بھاگ جاتے وہاں سے. کیا آپ نے ایسی تخریبی کاروائیاں دیکھی کہیں؟ سیرت آپ نے پڑھ لی کہیں دیکھی؟ یہ کون سا اسلام کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنا یہ کہہ کے کہ یہ تو اسلام کا بہت بڑا ایک فریضہ آپ ادا کر رہے ہیں اور بہت آپ جنتوں میں اسی وقت چلے جاؤ گے, نوجوانوں کو گمراہ کرنا. تو یہ اس سٹیج پہ آتا ہے, مسلمان تو جب تلوار اٹھائے گا تو اس وقت اٹھائے گا جب کہ یہ سٹیج آ جائے کہ اب پوری یعنی جس جگہ پہ وہ رہتا ہے پورے ملک کے اندر اب اس نے وہاں پہ دین کو نافذ کرنا ہے, اور اب ٹکراؤ ایسی طاقتوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ جو اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں. ہم نہ اپنے اوپر ورک کرتے ہیں, نہ دین کی تبلیغ و اشاعت سے ہمیں کوئی دلچسپی ہوتی ہے. ہاں بس یہ بہت اچھا لگتا ہے, پھر مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایسی لوگ جو برین واش کرتے ہیں اور ایسی فلمیں دیکھ کے جن کے اندر خون خرابہ اور مار کٹائی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک جوش ہے کہ اب ہم بھی کچھ کر دیں. یہ کیا جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ وہ جو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ ہے جو اللہ کے راستے کا مجاہد ہے, وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. صرف یہ نہیں کہ جو اپنی بہادری کے لیے لڑے یا اپنے, یہ پوری روایت ہے, ایک کوئی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ہیرو بننے کے لیے کچھ کر رہا ہے تو وہ نہیں اس میں شامل. اور یہ بھی دیکھیں کس سٹیج پہ آیا. تو یہ اب بات سمجھ آ گئی کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, پھر تم لگاؤ اپنی جانیں اور اپنے مال جہاد میں اللہ کے راستے میں, اور وہ بھی جہاد کون سا؟ جو اللہ کے راستے کا, دوسرے جہاد نہیں کہ یہاں پہ سٹرگل ہو رہی ہے کیونکہ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں ریزسٹنس آ رہا ہے, تو یہ بھی آپ کا ایک جہاد ہی ہے, لیکن یہ پھر فی سبیل اللہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ وہی ہوگا جو دین کے لیے ہوگا, اس میں اپنے مال اور جانے کا پاؤ. جہاں پہ مال کی ضرورت ہے مال لگاؤ, جہاں پہ آپ کی انرجیز چاہیے. آج کل لوگ مال دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں وقت نہیں دے سکتے. جہاں پہ جو چیز کی ضرورت ہے وہ لگاؤ, سوچو ایسے آئیڈیاز, ایسے برین سامنے آئیں جو سوچیں کیسے ہم اس کو پھیلائیں, کیسے ہم کام کریں, اور اپنے ساتھ جہاد کرو سب سے پہلے. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, لیکن کب؟ اگر تم کچھ جانتے ہوتے, کوئی علم رکھتے ہو تو پھر تمہارے لیے بہت اچھا ہے, اور اگر علم نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے یہ بیکار لگے گی باتیں ساری. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تمہیں حقیقی علم مل گیا ہے نا, اور حقیقی علم یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو متاع غرور ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. جس کو یہ علم مل گیا نا, سمجھ آ گئی نا یہ بات, اس کے لیے یہ تجارت سب سے نفع مند تجارت ہے, کیونکہ اس کا تو پرابلم ہی وہاں کا ہے. ہمارے تو پرابلم بنے ہی نہیں نا یہ کہ ہم نے عذاب علیم سے بچنا ہے, اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے, یہ میرا سب سے بڑا پرابلم ہونا چاہیے اپنی زندگی کا. سارے پرابلم اس سے نیچے ہونے چاہیے, سب سے بڑا تو میرا یہ پرابلم ہے, میں بچ جاؤں وہاں پہ, میری بچت ہو جائے, یہ پرابلم ہی نہیں ہے. اب یہ پرابلم بنے ہوئے ہیں کہ وہ اتنا انہوں نے کما لیا, ہم پیچھے رہ گئے, ہم ناکام ہو گئے, وہ دیکھو کتنا سکسیسفل ہے آج, اس کے بچوں نے یہ کر لیا, انہوں نے وہ کر لیا. یہ ہیں جو ہمارے عذاب ہیں جن میں ہم مبتلا رہتے ہیں. نہ ان کے اچھے رشتے ہو گئے, ان کی شادیاں بڑے گھروں کے اندر ہو گئی, ہم ایسے رہ گئے, ہم یہ ہو گئے, آئے میرے گھر کے اندر تو اتنا نہیں ہے, اس کے پاس تو یہ چیزیں ہیں. یہ ہمارے عذاب. جس دن عذاب علیم جو ہے اس سے بچنا فرسٹ پرائیورٹی ہو جائے گا اور اس چیز کی سمجھ آ جائے گی, اس دن یہ تجارت بڑی خیر والی ہے. اس دن اس تجارت سے بہتر کوئی تجارت نظر نہیں آئے گی. اور اگر یہ بات سمجھ نہ آئی تو پھر تو یہ پھر یہ باتیں نا فارغ لوگوں کا کام لگیں گی, اور یہ کریں جو کہ بوڑھے ہیں, یہ کریں جو فارغ بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, میں کیوں نہ اس سے بہتر نہیں ہے میں کہیں جاب کر لوں, چلو چار پیسے ہی آ جائیں گے, کیوں نہ میں وہاں پہ کوئی اپنا کیریئر میں ذرا ایکسیل کروں, کیوں نہ میں کہیں اور کوئی ترقی کر لوں, اور میں اپنے اور گھر کی صفائیاں کر لوں, میرے پاس کوئی ٹائم ہے ایسی چیزوں کے لیے, تو ذرا باہر نکلوں گی, کوئی چار پیسے کما کے لاؤں گی, تو اس کا کیا فائدہ. تو جس کے پاس علم نہ ہو پھر وہ یہ کہے گا, ظاہر ہے کون سی گلاسز لگائی ہوئی ہیں آپ نے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو دنیا کی گلاسز ابھی تک لگی ہوئی ہیں آنکھوں پہ, وہ چشمہ پہنا ہوا ہے تو یہی نظر آئے گا کہ اس میں کیا فائدہ ہے, لو بھائی تیو ایمان اللہ کے اوپر اور رسول پہ اور جہاد بھی سبھی, اس میں کیا فائدہ ہے, اور وہ اور میں شاپنگ پہ چلی جاؤں کوئی سیل ویل سے چیزیں لے لوں, یہ فائدہ ہے مجھے نظر آتا. لیکن جس دن آخرت کی گلاسز لگا دی نا, اس دن مسئلے کوئی اور ہو جائیں گے, پرابلم کوئی اور چیزیں بن جائیں گی, یہ پرابلم نہیں لگیں گے. اس دن نفع کوئی اور چیز میں نظر آنے لگے گا, یہ نفع کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی کہ مجھے اتنے پیسہ ملے, یہاں سے یہ مل جائے, اتنی جاب کر لوں گی, اتنا کما لوں گی, دیکھو اور یہ کیا, ان کا تو اب یہ پارٹ ٹائم بھی کر لوں گی نا, کوئی بات نہیں, یہ تو پارٹ ٹائم کے لیے رکھو, فل ٹائم تو میں نے یہی کا فائدہ لینا, پھر یہ نہیں ہوگا. پھر انسان اپنا ذہن بھی, اپنا وقت بھی, اپنی صلاحیتیں بھی اس راستے میں لگائے گا کیونکہ اس کو بچنا ہے عذاب علیم سے, یہ اس کا پرابلم ہے. دنیا کو سمجھ آئے نہ آئے یہ بات, جو قرآن پڑھنے والے اگر ان کو ہی نہ یہ بات سمجھ آئے تو پھر کیا کسی سے شکایت کرنی, دنیا تو کہے گی کہ تم کیا بے وقوف ہو, تم نے کیا یہ دیکھو یہ کام ہے, وہ فلاں چیز ہے, وہ ہے, تم یہ کرو نا, تم کس طرف لگ گئی ہو. یہ سمجھ اس کو آئے گی جو یہ پڑھ چکا ہوگا اور اس کے دل میں راسخ ہوں گی یہ آیتیں کہ میں نے کیا کیا چیزیں ہیں جن پہ کام کرنا ہے, کون سے فیلڈز ہیں جس میں کام کرنا ہے, کہاں سے میرا ایمان بڑھے گا اللہ کے اوپر ادھر دوڑ دوڑ کے جاؤں, کہاں سے ایمان رسول پہ بڑھے گا ادھر کو جاؤں, کیا کیا میں کروں کہ جس سے میں اس دین کی خدمت کروں. جب تم یہ کر لو گے نا, یغفر لکم ذنوبکم, تو اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. اس کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو پھر یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی بخشش چاہیے ہوگی, کیونکہ اگر یہ راستے پہ چلتے بھی ہیں, چاہے ایمان اللہ پر کتنا بھی ہو, رسول پہ کتنا بھی ہو, اس راستے میں کتنی بھی محنت کریں, سٹرگل کریں, پھر بھی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسے کوئی غلطی نہ ہو. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں, ہر ایک کے ساتھ نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, غلط ہوں گے. اب اس وقت ان کو یہ نہ پکڑ کے بیٹھ جائیں دیکھ لیا یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ایسے ہیں. بھائی ایز لانگ ایز ان کی ڈائریکشن صحیح ہے تو وہ تو انسان ہی ہے نا, غلط بھی کریں گے, لیکن ان کے ساتھ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن کیا ان کے ساتھ بھی ہے جو یہ ڈائریکشن ہی نہ پکڑے, جو یہ تجارت ہی نہ کریں, ان کی ڈائریکشن کوئی اور ہی ہے, وہ بھاگے دنیا کی طرف جا رہے ہیں, نہیں پھر ان کی یہ چیز ان کے لیے مشکوک ہو جاتی ہے.
مغفرت تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو یہ کام کرنے کو تیار ہو جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ قرآن کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اس طرح سے ریکوائرمنٹس بھی پتہ چل رہی ہیں کہ کیا ریکوائرڈ ہے ہم سے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا یہ نہیں, صرف کرو کچھ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور پھر اگلا انعام اللہ تعالیٰ کا, یعنی پہلے دردناک عذاب سے نجات مل گئی, گناہ دھل گئے, اللہ نے ڈھانپ بھی دیے, تو دو بری چیزوں سے تو نجات مل گئی, دردناک عذاب سے بھی اور گناہوں سے بھی, اور پھر اچھی کیا چیز ملے گی؟ دو اچھی چیزیں ملیں گی کہ جنت میں جہاں پہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, کا مطلب کیا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کسی ایسے سیر کے مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اوپر کو گھر ہوتے ہیں اور نیچے کو ذرا نہر ہوتے ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ اوپر نہر جا رہی ہے اور آپ کا گھر نیچے ہے, یا کوئی بھی آپ ریسٹ ہاؤس لیتے ہیں یا کوئی ہوٹل وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں دیکھا آپ نے نیچے کو, تو ایسے نہیں ہے کہ نیچے کے سے آپ کے دماغ میں کچھ اور ہی آ جائے, یعنی ان کے دامن میں, یعنی ان کے, یعنی تھوڑی دھلوان کی طرف کو ہوتی ہے نا ہمیشہ نہر, ندی یہ نہر چشمہ جو بھی ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن, اور گھر ان کو ملیں گے جو پاکیزہ گھر ہوں گے, اور کیسی جگہ پہ؟ جنت عدن میں. میں نے جیسے آپ کو بتایا جنت عدن ایک جنت کا نام بھی ہے, اور ہمیشہ کی جنت, کیونکہ یہاں پہ خالدین فیہا نہیں آیا بلکہ کہہ دیا گیا ہمیشہ کے باغوں میں ان کو گھر بھی ملیں گے, اور مساکن ملیں گے. دنیا میں ایک گھر بناتے بناتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, زندگی بیت جاتی ہے مگر گھروں کے قرضے اترتے نہیں ہیں. وہاں ملٹیپل گھر ہوں گے, بہت سارے گھر, اور سارے ہی پیڈ آف ہوں گے, کوئی قرضے کا بوجھ نہیں ہوگا, وہ پریشانی نہیں ہوگی. تو مستقل قیام ایسے گھروں میں جو یہ باغوں میں ہوں گے جہاں پہ ندیاں بہہ رہی ہوں گی, نہریں بہہ رہی ہوں گی. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے کامیابی, جو بڑی کامیابی ہے, جس کو مغفرت مل گئی, جنت مل گئی, عذاب سے نجات مل گئی, اور کیا چاہیے؟ اصل کامیابی تو یہی ہے نا, اور تم نے کس کو کامیابی سمجھا ہوا؟ وہ اخرا تو حبونہا, اور دوسری چیز تم محبت رکھتے اس سے, یعنی دوسری چیز ہے وہ بھی ہم تمہیں دیں گے جس سے تم محبت رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے. انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ دیکھیں میں محنت کر رہا ہوں, میں اتنا جہاد کر رہا ہوں, سٹرگل کر رہا ہوں, تو مجھے یہاں پہ بھی تو کچھ کامیابی نظر آئے, مجھے یہاں پہ بھی کوئی یعنی اپنے مشن کی تکمیل نظر آئے, یہ دین پھیلے پھلے پھولے اور آگے بڑھے اور اس کا غلبہ ہو جائے اور یہ ہو جائے, اور یہ اس کی خواہش ہوتی ہے نا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرا تحبونہا, تم محبت رکھتے ہو اس سے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اس سے چیز سے نہیں ہے کوئی محبت, تم اس سے محبت, تمہاری یہ چاہت ہو سکتی ہے. تو کیا یہ چاہت غلط ہے؟ اصل میں انسان سے ریکوائرڈ کیا ہے, اس سے مطلوب کیا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں کام کرے تو نتیجے کو کامیابی نہ سمجھے. بات سمجھ آ رہی؟ نتیجے کے اوپر کامیابی کو نہ بیس کرے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا, اگر دین اسٹیبلش ہو گیا, اگر سب لوگ صحیح ہو گئے, اگر سب ایمان والے بن گئے, سب کے دلوں کے اندر تقویٰ آ گیا, تو پھر میری کامیابی ہے. نہیں, یہ تم چاہتے ہو, تمہاری چاہت ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہیں, تمہاری چاہت ہے. اللہ نے تو اصل میں تمہارا تو امتحان لینا ہے, وہ چاہے تو ویسے ہی سارا دین غالب کرتے ہر طرف, اس نے تمہارا امتحان لینا ہے. کون سے لوگ ہیں جو اپنی جانیں لگاتے ہیں, اپنے آپ کو کھپاتے ہیں, اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس راستے میں, کون سے لوگ ہیں اور خالص صرف میرے لیے کرتے ہیں؟ اس نے تو صرف یہ دیکھنا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کوئی لوگ ایمان لائیں نہیں لائیں, کوئی لوگ اس طرف آئیں نہیں آئیں, پوری دنیا امر بالمعروف پہ چلنے لگے, معروف کرنے لگے, پوری دنیا منکر سے ہٹ جائے, دین اسلام کا بول بالا ہو جائے, یہ تمہاری چاہت تو ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کامیابی نہیں ہے. اس لیے कि अगर इसको क्राइटेरिया बनाया जाए तो नाउज़ुबिल्ला फिर कई पैगंबर तो नाकाम हो गए। अगर ये क्राइटेरिया है तो किसी के साथ तो कोई भी नहीं था, किसी के साथ सिर्फ बेटियां हैं, किसी के साथ दो लोग हैं, किसी के साथ चार लोग हैं, तो क्या वो नाकाम होगा? नहीं। इसलिए कि असल हार जीत आखरत की हार जीत है, यहां की नहीं। दूसरे दुश्मनों ने समझा वो कामयाब हो गए, तो इसलिए तुम इससे मोहब्बत रखते हो, अल्लाह चाहे तो ये दुनिया में दे दे, चाहे तो नहीं दे, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो कभी भी दीन का काम करते हुए ये ना सोचें कि हाय इसका तो नतीजा उस तरह नहीं निकला जैसे कि मैं रिजल्ट्स चाहती थी, जैसे कि मैंने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, देखो ना अब वो भी नहीं माना, या वो भी नहीं ऐसा हुआ, यानी उसका भी दिल नहीं बदला, उसने भी मेरी मुखालफत कर दी, तो क्या फायदा? फिर इंसान सोचने लगता है ना कि अगर ये इतना सही होती बात तो फिर सारे मान ना जाते। तो ये नहीं है कामयाबी की दलील। तुम इसको चाहते हो, तुम इससे मोहब्बत रखते हो, और अल्लाह दे भी सकता है, और अल्लाह ताला ने उस वक्त के मुसलमानों को फिर ये बशारत दी, नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब, कि अब तुम्हारी, यानी अब आप देखे ना कि मदनी दौर भी 5 हिजरी के बाद का है, तो अब ये है के आजाब में मुशरिकीन के लश्कर नाकाम होके वापस चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ही फरमाया था कि आज के बाद कुरैश कभी तुम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। तो उसके बाद फिर हुदैबिया हुई, और फिर पांसा ही पलट गया, फिर फतह मक्का हो गई। तो ये अल्लाह की तरफ से मदद और फतह कभी करीब का ये खुशखबरी इनको दी गई मोमिनों को कि अब तुम्हारे वो जो सख्ती के दिन है वो खत्म हुए, तुमने जो वक्त काट लिया अब वो मेहनत के दिन खत्म, अब ये तुम्हारी फतह के दिन आने वाले, अल्लाह की मदद आ गई है। और बशीरिल मोमिनीन, बशारत दे दें इसकी मोमिनों को। तो वो सख्त स्टेजेस तो फिर वाकई खत्म हो गए थे ना, जो बहुत ज्यादा मुश्किल थे, उसके बाद तो फिर खुशहाली का दौर शुरू हो गया था। इसके बाद बड़ी अहम आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने फिर ईमान वालों को पुकारा है, मुझे और आपको पुकारा है, कूनू अंसारल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ, अल्लाह के मददगार बन जाओ। अल्लाह के मददगार, अल्लाह को क्या मदद की जरूरत होगी? अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है, वो तो खुद अल अजीज है, अल कवी है, फिर उसको उसने क्यों ये फरमाया कि अल्लाह के मददगार बन जाओ? इसलिए कि ये एक एजाज दिया उसने, एक नाम, एक टाइटल दिया उसने उन लोगों को जो अल्लाह के दीन की मदद करना चाहते हैं, जो इसको लिए काम करना चाहते हैं, उनको ये टाइटल मिला है अंसार अल्लाह का। अंसार अल्लाह कोई बन सकता है जब वो अपने आप को, अपनी जान, अपनी माल, अपना वक्त, अपनी जो भी अपना ब्रेन्स हैं, वो इस दीन को दे, इसकी हेल्प करे कि ये आगे जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह का मददगार बन गया, कितना बड़ा ऑनर है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अल्लाह ताला उसको फरमा दे कि ये मेरा मददगार है। वो तो अल्लाह के कितने करीब हो गया ना, तो अगर अल्लाह अपने मददगारों को तो रुस्वा नहीं करेगा कयामत के दिन। वो अल्लाह का मददगार बन गया, फरमाया, दावत दी अल्लाह ने कि बन जाओ अल्लाह के मददगार, लगा दो अपने आप को अल्लाह के दीन की खातिर। कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल हवारीना, जैसे कि ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियों से कहा था, मन अंसारी इल्लाह, कौन होगा मेरा मददगार अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह की खातिर कौन मेरा मददगार बनेगा। उन्होंने अपने कोई जाती कामों के लिए नहीं किसी को हेल्प मांगी थी, उन्होंने तो जब यही देखा कि मुखालफत हद से बढ़ गई है तो उन्होंने लोगों से कहा कौन मेरा मददगार बनेगा। तो उनके हवारियों ने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, कालल हवारी नाहनु अंसारुल्लाह, उन्होंने हवारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार, यानी जब वो रसूल की मदद करेंगे, इस मिशन की मदद करेंगे तो वो अंसारुल्लाह बन गए। ठीक है, जब अपनी आप को वो इस रास्ते में लगाएंगे तब अंसारुल्लाह बनते हैं। تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی ان حواریوں کی طرح بنو. جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا نا من انصاری اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں فرما رہے ہیں کہ کونو انصار اللہ, ہو جاؤ اللہ کے بندے, تو آگے سے انسان کہے لبیک, اللہ میں حاضر, اللہ میں بننے کو تیار ہوں, اللہ میں اپنا وقت دوں گی, اللہ میں اپنی جو بھی ایجوکیشن میرے پاس ہے اس کو بروئے کار لاؤں گی, اللہ میں کام کروں گی. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں سے کہا تھا تو انہوں نے فوراً کہا نحنو انصار اللہ, وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے. اور دیکھ لیں پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمانوں پہ, اور حواری جو تھے سبحان اللہ انہوں نے اتنا کام کیا. بعض جگہ پہ آتا ہے یہ 12 حواری تھے, بعض جگہ آتا ہے 72 تھے. انہوں نے اتنی سی, چلو اگر زیادہ بھی کر لیں 72 تھے, اتنی سی جماعت نے اتنا کام کیا کہ آج یہ ورلڈز لارجسٹ ریلیجن ہے. آپ بلیو کر سکتے ہیں اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ, تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے اور انکار کیا ایک گروہ نے. جب یہ تبلیغ لے کر یہ اٹھے ہیں حواری, حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں دھوبی کو بھی کہتے ہیں, دھوبی میں کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے نا, تو حواری کہتے ہیں ان کو جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے گندگیوں سے پاک کیا تھا, یعنی ان کا تزکیہ کیا تھا, اور پھر آگے یہ لوگ بڑھے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے, ان کو میل کچیل سے گناہوں سے نکالنے کے لیے, پاک کرنے کے لیے ان کے دل, تو اس لیے وہ حواری کہلاتے ہیں. تو جب انہوں نے پکار لگائی تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا, نہیں مانے. اور اللہ تعالی نے, اچھا آگے پڑھ لیتے پھر میں ایک دفعہ بتاتی ہوں آپ کو, فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, تو تائید کی, مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اوپر ان کے دشمنوں کے, فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, تو وہ ہو گئے غالب آنے والے. جب یہ حواری اٹھے تھے نا اور انہوں نے پیغام دیا تھا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان لوگوں کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم نہیں ڈھائے گئے. جو آپ سورہ بروج میں جن لوگوں کا پڑھتے ہیں, اصحاب الخدود جو خندقوں میں پھینکے گئے, آگ لگا کے اس کے اندر ڈالے گئے, ہم انشاءاللہ 30ویں پارے پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے. یہ وہ کرسچن گروہ تھا جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اسی طرح آپ سورہ کہف پڑھتے تو اصحاب کہف کرسچن تھے, لڑکے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے. یعنی اس وقت بہت زیادہ ریٹیلیشن تھی, ریلیجیس پرسیکیوشن اتنی زیادہ تھی کہ مشرکین تو اس چیز کو, یعنی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. پانسا کا پلٹا تھا جب رومن ایمپائر جو تھی وہ کرسچن ہو گئی, پھر حالات بدل گئے تھے. لیکن یہ ان کی 300 سال تک ان کی محنتیں تھیں, مشقتیں تھیں, اور ان کا دین پہ جمنا تھا کہ پھر دیکھیں پھر آگے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو ایمان والے تھے ہم نے ان کی مدد فرمائی ان کے دشمنوں پر. ان کے دشمن کون تھے؟ جو یہودی تھے ان کے اوپر بھی ان کی مدد فرمائی, اور بھی جو تھے, اور پھر یہ ہو گئے غالب آنے والے. اور آج تک دیکھیں, حالانکہ ان کو تو نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اس دین کو لے کے تو پوری دنیا میں گھومو, تو یہ تو پوری دنیا میں گھومتے. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ, بلکہ ایک دو لوگوں کا پتہ ہے مجھے چلا, اس نے بتایا کہ جو میں کمائی کرتی ہوں اس کے بعد میں ایک دو مہینے کی چھٹی لے کے افریقہ جاتی ہوں, اور پھر میں وہاں پہ اپنے دین کے پریچ کرتی ہوں. یہ عورت تھی. اسی طرح ایک آدمی نے بتایا کہ میں کچھ مہینے کے لیے جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے کرسچینٹی کی. اور آپ دیکھ لیں ہمارے ملکوں تک میں یہ لوگ پہنچے, انہوں نے ہسپتال بنایا, اسکول بنایا, اور ساتھ ایک چرچ بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اچھا ہے ان کا علاج کرتے ہیں, ان کے ساتھ کائنڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, تو لوگ ان کے دین میں داخل ہوتے چلے گئے. کتنی مٹھی بھر جماعت تھی. اور ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم نے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں تک صحابہ نے محنتیں کی, اور ان کے کچھ عرصے بعد تک لوگوں نے محنتیں کی, اور کدھر کدھر تک اسلام پہنچا, اور اس کے بعد لگتا ہے آگے نہیں گیا. افریقہ کے لوگ بھی نظر آ جائیں گے, اور انڈیا پاکستان ادھر ادھر کے بھی لیکن نہ یورپ کے نظر آئیں گے نہ کوئی یہاں کے کوئی ایسے نظر آئیں گے، یعنی اس کلر کے لوگ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، وہی اکا دکا ہوگا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا تھا 700 میں، تو یعنی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلمان وہاں سے بھی یعنی ختم ہو گئے، اور پھر یورپ تو پھر اس کے بعد کرسچنز کے اس کے اندر رہا، مسلمانوں نے وہ محنت ہی نہیں کی، جو شروع میں ہو گئیں وہ ہو گئیں، اس کے بعد انہوں نے جسٹ گیو اپ کر دیا، کوئی اپنے آپ کو لگانے کو ہی تیار نہیں، کوئی اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ ان کے لوگ دیکھیں کہ وہ چرچز کہاں کہاں تک کام کرتے ہیں، ان کے عام لوگ وہ جابیں بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کہاں کہاں تک پہنچے ہیں، جو ہواز وٹنس کے لوگ آپ کے پاس ویکینڈ کے اوپر آ جائیں گے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہ بھئی یہ پمفلٹ لے لیں یہ کر لیں، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے نا، ساتھ بچے بھی انہوں نے اپنے ساتھ کیے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی نہیں، انہوں نے پھر محنتیں کیں، وہ جنہوں نے کہا تھا نا نحنو انصار اللہ، تو واقعی انصار اللہ بنے، پھر یہ واقعی آگے، پھر چاہے اب ان کے دین میں کچھ بھی نہیں رہ گیا پھر بھی وہ لے کے آگے چلتے ہی جا رہے ہیں، وہ نہیں ہٹے۔ اور پھر اللہ نے ان کی مدد کی تھی اس وقت، دیکھیں ان کے دشمنوں پہ ان کی مدد ہوئی، اور آج تک بھی جو یہود ہیں وہ ان کی چھتر چھاؤں کے اندر ہی ہیں جو پنپتے ہیں، وہ خود نہیں کچھ کر سکتے جب تک عیسائی نہ ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، وہ ہو گئے غالب آنے والے، آج بھی وہ ان کے اوپر غالب ہیں ان دشمنوں پہ اپنے، اور ان کے دشمن تو یہی تھے یہودی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو ایک گروہ نہیں ایمان لایا تھا بنی اسرائیل میں سے، وہ کون سا؟ وہ جو یہودی رہ گئے، اور دوسرا ایمان لے آیا، تو اس وقت بھی بنی اسرائیل کی طرف تھی ان کی دعوت، اور بنی اسرائیل تک ہی رہنی تھی، لیکن یہ خود لے کر پھیلے ہیں، ہمارا دین تو ایک قوم کے لیے ہے ہی نہیں، ہمارا دین تو یونیورسل ہے پوری دنیا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرح، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے صرف بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، لیکن ہم نے نہیں اپنی اس ذمہ داری کو ویسے پہچانا جیسے ان لوگوں نے پہچانا، کہ انہوں نے نحنو انصار اللہ کہہ دیا تو پر لگ گئے، وہ تو ہم کب بنیں گے انصار اللہ، ہم کب بنیں گے؟ اور چونکہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کونو انصار اللہ، بن جاؤ انصار اللہ، تبھی ہماری بچت ہو سکتی ہے، ورنہ یہی رسوائیاں یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ رسوائیاں چلتی رہیں گی، اور سے اور برے حال ہوں گے، پھر ہم کہتے ہیں کیا مسلمانوں کے اوپر ہی کیوں سارا کچھ ہو رہا، تم ہسٹری نہیں اٹھا کے دیکھتے کہ یہود کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان سے ہی کچھ سبق سیکھ لو، ان سے کس ریزن پہ یہ ہوا تھا، قرآن سے دیکھ لو کیا ریزن تھی ان کے زوال کی اور ان کے اوپر شامتیں آنے کی، وہ انصار اللہ نہیں بنے، جو بنے تو دیکھو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا نوازا، ان کے دشمنوں کے اوپر ان کو غلبہ دے دیا اللہ نے، آج بھی کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کو انصار اللہ بننا پڑے گا، امت کو اٹھنا پڑے گا، اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی، تب تم یہ ٹائٹل کو ڈیزرو کرتے ہو، اور کچھ بھی نہ کرو اور سوچو کہ بس انصار اللہ ہم بن جائے کتنا اچھا نام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی یہ کہنے والا اور عمل کرنے والا بنائے کہ نحنو انصار اللہ، واقعی پھر ہم اس کا حق ادا کر کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں کھپا لے، ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی میں وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آخرت میں عذاب سے بچنے کو بنا دے، اور باقی تمام مسئلے ہمارے سے دور کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.